شب معراج اور شب برات والی رات یا دن، شادی، ولیمہ یا مہندی کا فنکشن رکھنے میں کوئی قباحت ہے؟ کوئی بھی قباحت نہیں ہے، شب معراج میں تو کوئی عبادت ہے نہیں، شب برات میں رکھنے کا کیا فائدہ؟ ایک آدھ دن آگے پیچھے کر لیا جائے، ممکن ہے کوئی خدا کی عبادت اس رات کرنا چاہے؟ تو بہتر یہی ہے شب برات کو چھوڑ دیا جائے۔ رہ گئی یہ بات کہ مہندی کا فنکشن رکھنے میں کوئی قباحت ہے، جو جس طریقے پہ اب ہمارے معاشرے میں مہندی کی رسمیں اور یہ چیزیں ہیں، یہ سرے سے یہ تقریب ہی جائز نہیں، نہ نماز ہے، نہ پردے کا کوئی احساس اور خیال ہے، اور پھر جو اس میں موسیقی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہیں، یہ کہاں سے جائز ہو جائے گی؟ شراب کے نشے کی حالت میں بالکل طلاق ہو جاتی ہے، دوران سفر ہوائی جہاز میں اگر وضو کے لیے ایک مرتبہ آزاد ہوئے جا سکیں تو وضو ہو جاتا ہے یا نہیں، وضو ہو جائے گی۔ ایک صاحب جادو کے ہونے کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جادو ہوتا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ مولانا صاحب نے جس آیت سے بھی استدلال کیا ہے نا، دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ان سب کا موقف سر سید سمیت اور اہل السنہ کے مسلک سے ہٹ کے معتزلہ سمیت، ان سب کا مسلک یہ ہے کہ کافر کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم پر جادو ہو گیا ہے، اور اگر ہم آج ان پر جادو مان لیں تو ہم بھی ان کافروں کے ساتھ شامل ہو جاتے۔ یہ جو گمراہ کن نظریہ ہے نا، یہ سب سے پہلے معتزلہ نے اٹھایا تھا، اور معتزلہ کی اسی حرکت سے پھر حنفیہ میں جساس رازی رحمہ اللہ، اگرچہ وہ بہت بڑے آدمی تھے، لیکن انہوں نے کہا جادو جو ہے یہ نظر بندی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، حقیقت میں اس کا اثر نہیں ہوتا۔ مثلاً کوئی کسی پہ جادو کر دے کہ اسے قتل آئے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ جادو کر دے کہ یہ طلاق دے دے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، مثلا یہ جادو کر دے کہ جادو کی وجہ سے اس کی دکان پہ لوگ نہ آئیں، یہ کچھ نہیں ہے۔ یہ معتزلہ کا عقیدہ تھا، پھر حنفیوں میں سے جساس رازی رحمت اللہ علیہ وغیرہ ادھر چلے گئے، اور پھر اس کے بعد اہل تشیع کا بھی یہی عقیدہ ہے، انہوں نے معتزلہ سے ہی لیا ہے۔ پھر اس بر صغیر میں جس شخص نے اس گمراہی کی نیو رکھی بنیاد، یہ سر سید احمد خان تھا۔ سید احمد خان نے صاف لکھا ہے کہ جادو نام کی کوئی چیز نہیں، جو یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جادو ہو گیا وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے، وہ کفار مکہ کی طرح ہے۔ یہ ہے گمراہ کن موقف، یہی جو مولوی صاحب کا آپ نے لکھا ہے اور ان کے بیٹے کا، یہ سب گمراہی وہاں سے آئی ہے۔ ہم اہل السنہ کا دو ٹوک موقف یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ظالموں فرق کرو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہے جادو کا ہو جانا، یہ ایک بیماری چند دن کے لیے آئی اور اللہ نے معوذتین نازل فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور آپ کو پتا چلا کہ فلاں کنویں میں اس طرح سے گرہیں لگا کر دھاگے باندھ کر ایک پتھر کے نیچے رکھے گئے ہیں، آپ نے وہ نکلوائے اور گرہیں کھولی۔ یہ حدیث متواتر ہے، کوئی عقل ہے کہ نہیں کہ متواتر حدیث کا انکار کرنا کیا ہے؟ یہ سب حدیث کے انکار کے فتنے۔ ہمارا صاف موقف یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ جادو ہوا ہے جو بیماری ہے، اور کفار مکہ کہتے تھے کہ جو قرآن تم پڑھتے ہو نا یہ تم پہ کسی چیز نے جادو کر دیا ہے، یہ قرآن اس جادو کی وجہ سے آ رہا ہے، اس کو ہم کفر سمجھتے ہیں، آپ بھی کفر سمجھتے ہیں، اس میں ہم سب مشترک ہیں کہ قرآن وحی کسی جادو کا نتیجہ نہیں ہے، تنزیل من رب العالمین، وہ تو پروردگار عالم نے نازل فرمایا، اس کو الگ رکھو اس کو الگ رکھو. اہل السنہ میں سے کتنے آدمی درکار ہیں ہم گنوائیں جنہوں نے جادو کے نہ ماننے کو کفر لکھا ہے؟ مہربانی کریں یار، رازی کو پڑھیں، بولی سینا کو پڑھیں، اشاعرہ کو پڑھیں، ماتریدیہ کو پڑھیں. یہ ہاروت اور ماروت کا قصہ جہاں پر آیا ہے قرآن کریم میں، اس کی تفسیر میں امام نووی کو پڑھیں، قرطبی کو. امام نووی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں صاف اقرار کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جادو ہوتا ہے. اسی لیے ہمارے ائمہ اہل سنہ اس بات کے قائل ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جادو ہوا تھا. پھر یہ گمراہی جو سید نے پیدا کی تھی، اس کے بعد اس گمراہی کو پھر لے لیا. اسی لیے تو مولانا حمید الدین فراہی جب علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھانے گئے تھے تو علی گڑھ والوں نے کہا کہ حضرت سر سید کی تفسیر چھاپیں، ذرا اس پہ آپ دیکھ لیں، اس کو ہم پھر چھاپنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا میں اس گناہ میں حصہ نہیں لیتا. وہ جانتے تھے کہ کیسے گمراہ کن عقیدے سر سید چھوڑ کے گئے. ان کے بعد پھر اس گمراہی کو بر صغیر کے لوگوں نے لے لیا. اس گمراہی کو سر سید کے بعد بر صغیر میں مولانا حبیب الرحمان کاندھلوی نے لیا ہے، قمر احمد عثمانی نے لیا ہے، ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کے دو بیٹے تھے اور دونوں ہی گمراہ. اس گمراہ کن عقیدے کو بر صغیر میں پھر قاسمی صاحب، جنہوں نے شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے ترجمے کے محاسن اور خوبیاں اسلام سے کتاب لکھی ہے، ہم دلی حاضر ہوئے تھے، انہوں نے ان کے گھر پہ بھی گئے، خاصی عزت سے نوازا انہوں نے، وہ بھی اسی گمراہی میں مبتلا تھی. ابھی حال ہی میں چند سال پہلے گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک صاحب کو ان کی سیرت کی ایک کتاب پہ وہ دیا ہے سیرت ایوارڈ. وہ ہری پور کے کسی گدی نشین تھے، اب تو انتقال فرما گئے، انہوں نے بھی اس کو، یہ سب گمراہیوں کی اصل سر سید، اور اس سے پہلے معتزلہ، یہ کوئی نئی چیز نہیں لائے. 99% گمراہیاں اس امت میں، جتنے بڑے ذہین لوگ تھے وہ بیان کر گئے، مر گئے، کھپ گئے. اہل السنہ نے اس کے جوابات بھی دیے. اس جادو کے ہونے کو غزالی نے لکھا ہے، رازی، غزالی، قرطبی، نووی، امام منصور ماتریدی، اشعری، یہ سب کے سب، انہیں پتہ ہی نہیں یہ سب کافر تھے ولیعوذ باللہ. ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے، نیا نیا علم آیا ہے کیا؟ جی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں کاغذ منگایا تھا اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تھا کہ، یعنی ان کی مراد یہ تھی کہ اس حالت میں بھی ہم تکلیف دیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ضروری بات لکھوانی تھی، تو اس کے بعد بھی تو حیات طیبہ رہی ہے نا، ایک دن، دو دن، تین دن، کوئی کم کوئی زیادہ رہی تو ہے نا، پھر کیوں نہیں منگوا لیا تھا؟ اتنی ضروری بات تھی تو پھر لکھوا لی ہوتی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے ہاں تو اس کا جواب یہ بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لائے کاغذ، اچھا اللہ اسی پہ جمع کر دے گا تم سب کو جس سے اللہ خود راضی ہے، اور اللہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہ جمع فرما دیا. لوگوں یہ جو نشان بناتے ہیں نا، یہ لوگوں اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ آدمی اگر بیٹھا ہو تو اسی طرح دیکھ بھی نہیں سمجھتا، اتنے باریک باریک ہوتے ہیں، اس سے نماز ہو جاتی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی میں ایک مکھی، شہد کی مکھی کا نشان بنا ہوا تھا، ہو جاتی تھی نماز، بہت معمولی. دونوں میں نماز ہو جاتی ہے، چاہے وہ کڑھائی سے اور چاہے پرنٹڈ ہو. اتنی چھوٹی چیزوں کے غور سے دیکھنے میں سمجھ میں آئے تو نماز ہو جاتی ہے. یہ بھیا نہ کریں, آپ بیانات سن کے آگے بھیجتے رہتے ہیں, مہربانی کریں یہ نہ کریں. علیہ عزب اللہ, ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے ختم نبوت کے مسئلے پہ معاذ اللہ چبل ماری ہے. اچھا, سبحان اللہ, یہ بھئی مجھے نہیں معلوم کہ مرزا انجینئر محمد علی صاحب نے یہ کہا ہے یا نہیں کہا. جب تک یقینی بات نہ ہو فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. انہوں نے اگر فرمائی ہے یہ بات تو اس کا کلپ کچھ نہ کچھ ثبوت ہونا چاہیے نا. یہ تھوڑا ہی ہے کہ کوئی آدمی کسی کے متعلق ریمارکس دے اور ہم فتوے دینا شروع کر دیں, غلط بات. ختم نبوت کے معاملے میں یہ چبل کیا ہوتا ہے, چبل کیا ہوتا ہے؟ جھک ماری ہے یہ. اگر چبل لفظ ہے تو یہ گالی ہے فارسی کی. بھلے حزب اللہ, کوئی شریف آدمی یہ لفظ بول سکتا ہے؟ ایسی گالی ہے کہ اشارتن بھی نہیں کیا جا سکتا. اس کے باپ کو گالی ہے کہ تم ایسے باپ کی اولاد ہو. فارسی کی لغت میں جا کے دیکھنا کہ چے واو لام چول اس کی کیا مطلب ہوتا ہے. یہ فارسی میں گالیاں دیتے تھے, پھر ہندی میں چلی آئی. یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے ولیہ سب اللہ. اور ابن عربی رحمت اللہ کے متعلق اگر کوئی بولے اسے خیر منانی چاہیے. ابن عربی رحمت اللہ نے لکھا کہاں ہے؟ وہ تو ختم نبوت کے قطعی طور پر مومن آدمی ہے. ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی فتوحات اور یہ چیزیں پڑھنے سے پہلے ان کی اصطلاحات پڑھنی چاہیے. ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے فتوحات مکیہ میں کہ انہیں 36 بار معراج ہوئی. اب ایک عام آدمی جب پڑھتا سنتا ہے تو یہی سمجھتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی طرح انہیں لے جایا گیا اور لایا گیا. ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی اپنی ٹرمنالوجی ہے, اس ٹرم میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے مقامات کو 36 مرتبہ بڑھایا گیا, اس مقام سے اس پہ, اس مقام سے اس پہ. اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ ہم میں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ہم ولایت میں جب معراج کی منزل طے کرتے ہیں تو ہمیں ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف لے جانا ہوتا ہے, اور نبی کو جب معراج ہوتی ہے تو وہ آسمانوں پر فزیکلی جسمانی طور پہ اپنا پاؤں رکھتا ہے. وہ کہتے ہیں وہ ان کا حصہ ہے, اس میں ہمارا کچھ دخل نہیں. یہ جس ختم نبوت کو یہ کہہ رہے ہیں ابن عربی رحمت اللہ علیہ, وہ اور چیز ہے بھائی. ان کی اصطلاحات کو جاننا چاہیے. بغیر اصطلاحات کو جاننے ابن عربی رحمت اللہ علیہ پہ نقد کرنا, تمہیں فتوحات مکیہ آتی ہے؟ ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب فصوص الحکم میں فص شعیبی جہاں آئی ہے, حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات میں, اس فص شعیبی میں انہوں نے یہ جو آج باتی تجدد امثال اس کا ذکر کیا ہے, اور رینیول جو فزکس کا ہے اس کو انہوں نے بیان کیا ہے. وہ پڑھ کے سمجھ آ سکتی ہے؟ کیا بات کرتے ہو یار. ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے 500 کے قریب کتابیں لکھی ہیں. ابن عربی رحمت اللہ علیہ ابن رشد سے ملنے گئے تھے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ میرے والد جو تھے انہوں نے مجھے کہا کہ قاضی الولید قرطبہ کے قاضی صاحب میرے بیٹے میرے دوست ہیں اور تم سے ملنا چاہتے ہیں. تو ابن عربی رحمۃ اللہ لکھا ہے میری داڑھی اور مونچھیں بھی نہیں آئی تھی, تو میں والد سے کہا کہ جو حکم فرمائے تو میں ملنے چلا گیا. تو چیف جسٹس اور قرطبہ میں خاص طور پہ کیپٹل میں اور سارے اموی حکمران جھکنے والے ان کے سامنے, کہتے ہیں جب میں داخل ہوا ان کے پاس تنہائی میں تو اپنی کرسی پہ بیٹھے تھے اور کیا روب تھا اس شخصیت کا اور کیا جلال تھا, وہ اٹھے اور مجھے گلے لگایا. جو شخص ان کے باپ دادا کی عمر کا تھا اس بچے کو گلے لگایا اور مجھ سے فرمایا کہ ہاں. میں نے کہا ہاں. تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا نہیں. تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کپ کپی تاری ہو گئی ان پہ اور بار بار پڑھتے رہے لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, اور میں انہیں اس حال میں چھوڑ کر آ گیا. کہا نہیں. میں نے کہا نہیں. پھر میرے والد کو پیغام دیا اور کہا میں بچے سے دوبارہ ملنا چاہتا ہوں مگر میں نہیں ملا. اس درجے کے لوگ تھے. اب تم اسے تماشا کہو جو کچھ مرضی کرو اللہ کے ہاں جواب دے لینا, مگر ہم مانتے ہیں یہ سب چیزیں تھیں. ابن رشد نے زندگی میں اہل کشف نہیں دیکھے تھے اور ابن رشد کو بڑی تمنا تھی کہ جو میرے افکار اور خیالات کیمسٹری فزکس اور میڈیسن اور ان چیزوں کے بارے میں ہیں اور اس سے فلسفے کے ذریعے جو میں اللہ تک پہنچاؤں, کاش کوئی اہل کشف مل جاتا اور میری تصدیق کرتا. تو انہوں نے اس بچے کو اس متعلق جانا سنا کہ یہ صاحب کشف ہے, تو ان کا ہاں یعنی جہاں تک میں پہنچاؤں یہ ٹھیک ہے. بچے نے کہا ہاں. وہ بڑے خوش ہوئے کہ میری تصدیق صاحب کشف نے کر دی کہ میرے عقیدے درست ہیں. اور انہوں نے کہا نہیں. تو مطلب یہ کہ جو صوفی ہے جو صاحب کشف ہے وہ اس سے بھی آگے ہے. تو جب میں نے نہیں کہا تو ان پہ کپ کپی تاری ہو گئی, اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور لا حول ولا قوت الا باللہ بار بار پڑھتے رہے. یہ ہے وہ چیز جو علامہ اقبال نے کہی ہے, جیتا ہے رومی ہارا ہے راضی. ہے تو بات بہت اونچی, لیکن یہ بریلوی حضرات جو کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس سے لے کے اس حد تک علم غیب جانتے تھے, ہم ان پہ بھی حیران ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں روح مبارکہ پر جو روز اللہ کی تجلیات پڑھ رہی ہیں, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تجلیات پڑھ رہی ہیں وہ ایک سے ایک ایک سے ایک ایک سے ایک. اور ابن عربی کے اصول کو اگر لے لو, کو کہتے ہیں ولا تکرار فی التجلی, تجلیوں میں تکرار نہیں ہوتی. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم اور معارف کوئی حد ہے یار ان کی؟ کون پہنچ سکتا ہے؟ کون اس کا احاطہ کر سکتا ہے؟ اس لیے سوچنا چاہیے کہ یہاں سے یہاں تک کا علم تھا. ٹھیک ہے آپ بیان کرتے ہیں, مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا کوئی اندازہ کیا جا سکتا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اور کہ یہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. وہ علم تو پھر بڑھتا ہی چلا جاتا. کس علم کی بات کرتے ہو؟ یہ البیرونی نے لکھا ہے. اگر میں حوالہ نہیں بھول رہا, البیرونی تھے, یہ بہت بڑے فلسفی داؤدی تھے. وہ کہتے ہیں کہ محمود غزنوی کا دن تھا باغ میں جانے کا, دوپہر کا کھانا, ہم سب گئے. تو انہوں نے کہا اے تیرا علم کیا کہتا ہے, چار دروازے ہیں باغ کے, میں آج کس دروازے سے باہر نکلوں گا؟ تو میں نے سارا دیکھا اور انہوں نے کہا لکھ کے دے. میں نے لکھ کے ایک پرچی دے دی. کئی گھنٹے ٹھہرنا تھا ان کا, بلاؤ مستری کو, دیوار توڑے اور پانچواں دروازہ بنائے, میں پانچویں سے باہر جاؤں گا. لوگوں نے کہا آئی تیری سختی, اب دیکھ محمود کیا کرتا ہے. تو محمود جب دروازے سے نکلے تو انہوں نے پرچی کھولی اور اس سے ساتھ ہی ایک اور پرچی بھی دے دی کہ یہ بھی پڑھ لیجیے گا. تو محمود نے پرچی کھولی اور اس پہ لکھا تھا کہ آپ ان چاروں میں سے کسی نہیں پانچواں دروازہ بنا کے اس سے باہر نکلیں گے، اور دوسری پرچی پہ لکھا تھا کہ آپ 4 مہینے اور اتنے دن کے لیے مجھے فلاں جیل خانے میں بھی ڈال دیں. وہی ہوا. علم کے ساتھ عقل بھی چاہیے ہوتی. بولی سینا کو پڑھو، فارابی کو، پتہ چلتا ہے کیا چیز ہے، پتہ چلتا ہے مسلمان کس حد تک پہنچے تھے. انہوں نے خود اپنے مشاہدات نقل کیے ہیں کہ میرے گاؤں میں ایک لڑکی تھی اور اسے اتنا علم تھا، اتنا کچھ اس سے پڑھا ہوا تھا کہ دور دور سے لوگ آتے تھے اس سے پوچھنے کے لیے. تمہارے محلے کی ایک عورت چلی گئی، بڑی روئی. اس نے کہا میرا بیٹا اتنے سال سے گم ہے، میں صرف یہ پوچھنے آئی ہوں کہ اپنے علم کی بنیاد پہ بتاؤ میرا بچہ زندہ ہے یا مر گیا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں. وہ کہاں ہے مجھے اس کی بھی نہیں، میرا بچہ زندہ تو ہے. تو اس نے کچھ نقشہ بنایا اور پھر کہنے لگی کہ تیرا بیٹا گھر میں ہے. کہنے لگی زندہ ہے؟ اس نے کہا زندہ ہے اور گھر جا کے دیکھ. وہ بھاگی اور جا کے دیکھا تو اس کا ساز و سامان گدوں سے لوگ اتار رہے تھے. وہ ماں ملی اتنے عرصے بعد چومتی رہی، روتی رہی. اس کا میرے بیٹے ٹھہر، میں سب سے پہلے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو گئی تو اس لڑکی سے کسی نے پوچھا کہ یہ بات کیسے سچی ہو گئی کہ تمہارے گھر میں ہے. اس نے کہا میں اس کے حالات دیکھ رہی تھی اور اچانک ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی، تو میں نے سوچا کوئی تک نہیں ہے اس وقت مکھی آنے کی، کہ کیوں آ کے بیٹھی ہے اور ٹھیک اسی خانے میں بیٹھی ہے. تو یہ تو اصل میں غیب سے مجھے اشارہ ملا ہے کہ بچہ گھر آ گیا ہے. تو میں نے اسے کہہ دیا بچہ گھر پہ. کس علم کی بات کرتے ہو یار؟ مسلمان ایسے گئے گزرے تھوڑے ہی تھے. ولیعوذ باللہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم، بولی سینا کے علوم، رازی کے علوم، اب پڑھنے سمجھنے والے ہی کوئی نہیں رہے. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدی یہ کلمات اللہ کے عرش کے پاس جا کر خوبصورت شکلوں میں متشکل ہو جاتے ہیں. الیہ یسعد سواد سے ہے یہ، یسعد سین سے کیوں لکھتے ہو؟ الیہ یسعد والعمل الصالح. اس آیت کی روشنی پوچھنا ہے قرآن پاک کی تلاوت جو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جب ہم پڑھیں گے تو اس کے کلمات کا کیا ثواب ہو جائے گا؟ بے شمار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تم سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کہتے ہو، یہ شہد کی مکھیوں کی طرح اللہ کے عرش کے گرد طواف کرتے ہیں، یہ جملے جا کے. اور اللہ پوچھتا ہے تمہیں کس نے جنم دیا، یعنی کس نے اپنی زبان سے ادا کیا؟ اور وہ فرشتے بتاتے ہیں کہ اللہ تیری تسبیح فلانے فلانے. تو اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کی مغفرت فرما دو. قرآن تو کہیں زیادہ آگے کی چیز. لائٹ نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، مجھے نہیں چل رہی. آپ نے تحریر فرمایا کہ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اسے رکوع اور سجدے میں پڑھیں. رکوع اور سجدے میں ان جملوں کو پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ اپنی دعا کا آغاز اسی مبارک جملے سے کرتے تھے کہ سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. تو آغاز تو ہوتا تھا اسی سے، لیکن اس سے بہتر وہ دعائیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھا کرتے تھے. مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی رکوع کی دعائیں تھیں انہیں پڑھنا چاہیے، اس سے بھی بڑھ کے ثواب اس میں ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جب جاتے تھے تو یہ پڑھتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے سبوحن قدوسن رب الملائکت والروح. ایک جگہ ہے سبوحن قدوسن ربنا ورب الملائکت والروح. ایک جگہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر. یہ سب دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تھے تو یہ پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ، اللہ میری سارے غلطیوں کو معاف فرما دے، وہ چھوٹی تھیں یا بڑی تھیں، واولہ وآخرہ، پہلی زندگی میں ہوئی آخری زندگی میں، وعلانیتہ وسرہ، اللہ لوگوں کے سامنے گناہ ہو گئے یا تنہائی میں، اے پروردگار سب معاف کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا مانگتے تھے، اور یہ مسلم میں آئی، سنن ابی داؤد میں آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تھے تو اللہ کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدی سبحان ربی العظیم، اور یہ بھی پڑھتے تھے کبھی کبھی، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریائی والعظمہ، پاک ہے اللہ کی ذات جو جبروت کا مالک ہے، عالم ملکوت کا مالک، ناسوت لاہوت ملکوت اور جبروت، یہ چار دنیا میں عالم پائے جاتے ہیں. جن صوفیہ نے اس کی سیر کی ہے اس کی تفصیلات بھی لکھتے ہیں، علامہ اقبال نے یہی سے لیا ہے، کیا کہتے ہیں، یہ چار عناصر جو تو بنتا ہے مسلمان، جبروتی ہو ملکوتی ہو، ہے علامہ کا ایسے ہی شعر، تو پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریائی والعظمہ سجدے میں. یہ دعائیں مانگنی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگی ہے. ویسے تو قرآن اور حدیث میں جتنی بھی دعائیں آتی ہیں کوئی بھی مانگی جا سکتی، قرآن کریم کی آیات جو دعا پہ مشتمل ہیں وہ بھی قرآن نہیں پڑھنا چاہیے. قرآن اگر پڑھے گا رکوع یا سجدے میں تو اگلے فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے گی، سجدہ سہو واجب ہوگا، وہ نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن قرآنی دعائیں پڑھی جا سکتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں جب سجدے میں جاتے تھے تو سنن نسائی میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورن، اللہ میرے دل میں نور کو بھر دے، واجعل فی سمعی نورن، اور اللہ میری کانوں کی جو سماعت ہے اس کو نور سے بھر دے کہ میں ایسے جملے نہ سنوں جن میں کفر یا جن میں تیری نافرمانی پائی جاتی ہے، واجعل فی بصری نورن، اللہ میری آنکھوں کو بھی نور دے دے کہ میں وہ چیزیں مت دیکھوں جو اس نور کو ختم کرتی ہیں، ظلمت اور اندھیروں کو پیدا کرتی ہیں، واجعل من تحتی نورن، اللہ میرے نیچے بھی نور کر دے، واجعل من فوقی نورن، اللہ میرے سر پہ نور کی چادر کو تان دے، وان یمینی نورن وان شمالی نور، یساری نورن، وان یمینی نورن، میرے دائیں ہاتھ پہ بھی نور ہو، وان یساری نورن، اور اللہ الٹے ہاتھ پہ بھی نور، وان یمینی نورن وان یساری نورن، وجعل امامی نورن، اللہ میرے سامنے بھی نور کر دے، وجعل خلفی نورن، اللہ میرے پیچھے بھی نور کر دے، وعظم دی نورا، اللہ میری ساری زندگی نور سے بھر دے، روشنی سے بھر دے. یہ دعا کام آئے گی جب قبر میں جائے گا نا، وہاں جو نور ملے گا نا یہ دعا وہاں قبول ہو جائے گی. مختلف احادیث آئی ہیں، وقت نہیں ہے کہ ہم سنائیں، لیکن تین چیزیں ہمیشہ اپنے لیے بھی، اپنے آبا و اجداد جو گزر گئے اور جو امت میں ہیں، ہر مردے کے لیے مانگا کرو. ایک تو یہ کہ اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے، جیسے یہ آیا ہے. دوسرے، اللہ اس کی قبر کو خوشبو سے بھر دے، یہ جنتیوں کی باتیں. اور تیسرے، اللہ اس کی قبر کو تنگ نہ فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا مانگتے تھے کہ اللہ میری قبر کو اتنا وسیع کر دے، یا صحابہ رضی اللہ عنہم مانگتے تھے کہ ہر جگہ باغات ہی باغات مل جائیں. یہ تین دعائیں ہمیشہ اپنے لیے بھی، اور جس میت کے لیے جاؤ، جنازے میں تو پڑھی نہیں جا سکتی نا، کیونکہ اردو تو جنازے میں نہیں ہے، لیکن جب آخر پہ قبر میں دفن کر کے کھڑے ہوتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، تو ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے میت کے لیے کہ اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ اس کی قبر کو خوشبو سے بھر دے، اور اللہ اس کی قبر کو باغات کی طرح وسیع کر دے، اللہ اس کی قبر کو کھول دے. اور اگر یاد رہے تو دعا مانگو جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مانگتے تھے، والحق بنبی ہے، اللہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے اس کی روح کو ملا دی. حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے اس پر اپنا کشف بھی لکھا ہے. ایک سوالات تو بہت ہیں بھیا، آج آپ نے ایک یہ بھیجا ہے کہ آپ نے 100 سوالات 25 صفحات پر لکھ کے بھیجے ہیں، یہ ہوگا کیا؟ 25 27 صفحے اور 100 سوالات ہیں، میں کیسے جواب دے سکتا ہوں بھائی؟ اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ میں سے کوئی اپنی زندگی فارغ کرے جسے پینشن وغیرہ مل چکی ہو اور 76 آ جائے اور مدرسے کے کام سنبھال لیں، ہم یہ کام کر دیں گے. یا دوسرا حل یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بھیجو، ایک حد تک تعلیم حاصل کی ہوئی ہو. تنخواہیں ہم سے نہیں دی جاتی بھائی، بہت تھوڑے پیسے میں گزارا کرنے والا ہو، بچے آ کے سنبھال لیں تو پھر یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں. کیا کہاں سے یہ کریں؟ وہاں کے حساب کتاب بھی رکھیں اور وہاں کا تعمیرات کا بھی دیکھیں اور پھر یہ بھی پڑھیں اور فتوے بھی دیں اور پیسے کا بھی بندوبست. یہ حقیقت میں بڑا بوجھ ہو جاتا ہے، وقت رہتا نہیں. پھر گھریلو ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. آپ کرنا چاہتے ہیں یہ کام، بسم اللہ، آپ آ جائیے مدرسے کو سنبھال لیں، الحمدللہ کام کریں. یا پھر بچوں کو بھیجیں، 8-10 بچے جوان جو بہت کم تنخواہ پہ گزارا کر سکیں، وہ لے لیں ہماری ڈیوٹیز، کریں، ہمیں تو بڑی خوشی ہوگی. سجدہ صاحب کے متعلق کرنل صاحب نے سوال لکھا ہے، بس اس کا جواب دیں پھر ختم کرتے ہیں. آپ نے تحریر فرمایا ہے لیکن واضح نہیں ہوا، دیکھیے ہم اس کی صورتیں بیان کرتے ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے پہلے قعدے میں اللہم صلی علی محمد ان پڑھ دیا تو اس وجہ سے سجدہ صاحب واجب ہو گیا، بالکل ٹھیک کا. آخری قعدے میں آپ بیٹھے اور اللہم صلی علی سیدنا محمد جو پہلے پڑھ چکے تھے اس کی وجہ سے جو واجب ہوا تھا، اب آپ نے عبدہ و رسولہ پڑھ کے ایک طرف سلام پھیرا، پھر دوسری طرف بھی سلام پھیر دیا، کوئی حرج نہیں. ایک سلام کی وجہ آپ نے 2 پھیر دیے نا، کوئی حرج نہیں. اس کے بعد آپ نے 2 سجدے کیے، پھر آپ نے بیٹھ کے کیا کیا؟ اگر آپ نے تحیات للہ دوبارہ پڑھی ہے، چاہے وہ عبدہ و رسولہ تک ہی پڑھی ہو، تو نماز ہو جائے گی. اور اگر ایک سجدے یا ایک سلام یا دونوں سلاموں کے بعد 2 سجدے کر کے کوئی آدمی بیٹھے اور پھر وہ دونوں سلام پھیر دے، التحیات للہ دوبارہ پڑھنی تھی نا، اسے پڑھنے کی بجائے سلام پھیر دیا، تو اس کی نماز اب ٹوٹ جائے گی، کیونکہ یہ دوبارہ التحیات للہ پڑھنا واجب تھا. اگر آپ نے اس واجب کو چھوڑا ہے تو پھر آپ کی نماز ٹوٹ گئی، اگر نہیں اس کو چھوڑا، پھر پڑھا، پھر 2 سلام پھیرے تو آپ کی نماز پوری ہو گئی. اور سجدہ صاف میں ایک طرف سلام پھیرنا تھا، آپ نے دونوں طرف پھیر دیا تو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ نے 2 سجدے کر لیے، پھر بیٹھے، پھر تحیات للہ پڑھ لیا تو آپ کی نماز پوری ہو گئی. بہت سے سوالات اور بھی ہیں، کوشش کریں گے کہ اس کو کل ریکارڈ کروائیں.